قوه الا بالله العلي العظيم. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد: أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. قال: إني عبد الله وآتاني الكتاب وجعلني نبيا. نثار وجود پاک و مطہر محمد و آل محمد اجمعان باوازی بلند صلوات. عزیزان محترم، سامعین گرامی قدر، ابتداء دعا کروں گا پروردگار انشاءاللہ آپ کی ان تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضرات معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے پیروکاروں میں اور ان کی شفاعت پانے والوں میں قرار دے انشاءاللہ. لائق تحسین ہیں یہ جوان کہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ ہر قسم کے حالات میں اور نامساعد حالات میں بھی، عدم امکانات کے باوجود بھی مستقل مزاجی کے ساتھ اس سلسلے کار ہدایت کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ خود ایک پروردگار عالم کا لطف ہے کہ خیر کی راہ میں انسان کو ثابت قدمی عطا ہو اور وہ حالات اور مشکلات سے گھبرائے بغیر اس راستے پر گامزن رہے، ظواہر کو نہ دیکھے بلکہ اس کی روح کو، اس کے باطن کو، اس کے ہدف کو پیش نظر رکھے. یہ خود ایک آزمائشیں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ جو مومنین ان دروس میں شرکت کرتے ہیں پروردگار ان پر بھی یقیناً ان کی خلوص اور نیت اور ان کی آمادگی کے سبب لطف فرماتا ہے، ان کے دلوں کو اور نورانیت بخشتا ہے، اور وہ علم اور وہ آشنائی آگاہی جو انہیں حاصل ہوتی ہے وہ ان کے لیے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی ذخیرہ قرار پاتی ہے. عنوان آج کا آنے والی ایک ایسی تاریخ کے جو ہمارے ہاں مختلف عناوین سے پہچانی جاتی ہے، عیسوی کیلنڈر، میلادی کیلنڈر جو کہلاتا ہے، تقویم میلادی، اس میں آخری مہینہ دسمبر کا مہینہ اور اس کی 25 تاریخ بیان کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے نبی و پیغمبر جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے. اور یہ تاریخ ہمارے ہاں پاکستان کے حوالے سے بھی ایک اور عنوان سے بھی پہچانی جاتی ہے کہ بانی پاکستان مرحوم قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی ولادت کی تاریخ ہے. مگر عنوان ہمارا جناب حضرت عیسیٰ کی حقیقی تعلیمات کے حوالے سے ہے. جناب عیسیٰ کی ولادت اور آپ کی نبوت کا جو دور ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ایک اشارہ ہم گزشتہ حالات پہ کریں گے کہ آپ کی ولادت جس گھرانے میں ہوئی، جس ماحول میں ہوئی، وہ دور تھا یہودیت کا دور. وہ دور یہودیت کا دور تھا، گھرانے آپ کے اطراف میں یہودیت سے وابستہ تھے، البتہ یہودی تتر بتر ہو چکے تھے، بکھر چکے تھے، منتشر ہو چکے تھے. ان یہودیوں پر جو حاکمیت تھی وہ رومیوں کی حاکمیت تھی، روم کی بڑی سلطنت تھی اور بادشاہ روم ہی کی طرف سے سرزمین فلسطین ہو یا دیگر علاقوں وہاں پر حاکم معین تھے. خود یہودی ایک ایسی شرائط کا شکار تھے کہ جس میں وہ قطعاً احتجاج بھی نہیں کر پاتے تھے کسی ظلم و ستم پہ، اور بادشاہ کا مزاج ایسا تھا جو بادشاہ روم کی طرف سے ان کے اوپر مسلط تھا، اس کا مزاج ایسا تھا کہ اگر وہ شک بھی کر جائے اور کسی بات پر اگر وہ ناراض ہو جائے تو پوری بستیاں کی بستیاں اجاڑ دے جایا کرتا، قتل کر دے، قتل عام ہو جاتا تھا، پوری بستی سے وہاں کے کسی فرد سے کوئی اس کی مرضی کے خلاف عمل ہو جائے، یعنی عجب ایک ظالم و صفاق بادشاہ. ایسے میں کسی میں جرأت بولنے کی، احتجاج کرنے کی نہیں تھی، کوئی سوچتا بھی نہیں تھا کہ میں احتجاج کریں. اور خود یہودیوں کے درمیان اخلاقی برائیاں اور خرابیاں بھی عام ہو چکی تھیں، وہ خود بھی ان تعلیمات کا کہ جو توریت کے اندر موجود تھیں ان تعلیمات کا مظہر نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر بھی تحریفات کر کے وہ اصل دین سے دور ہو چکے تھے. تو زمانہ اور شرائط بڑی سخت تھیں. ایسے دور کے اندر انہیں یہودیوں کے درمیان ایک مؤمنہ اپنے پروردگار سے دعا کرتی ہے کہ پروردگار اسے صاحب اولاد قرار دے، اسے ایک اولاد عطا کرے. تو پروردگار اسے ایک فرزند عطا کرتا ہے، وہ فرزند فرزند دختر یعنی بیٹی، ایک بیٹی گھر میں پیدا ہوتی ہے. مگر اس ماں نے نظر مانگی ہوتی کہ پروردگار تو مجھے جو فرزند عطا کرے گا میں اسے تیری عبادت گاہ کی نظر کر دوں گا، اس کے لیے وقف کر دوں گی. تو جب یہ بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام مریم رکھا گیا، یہ پیدائش کے بعد یہ ماں اپنے اس فرزند کو لے کر معبد میں چلی گئیں اور وہاں پر جا کر اس بات کا اپنی نظر کا اظہار کرتے ہوئے اسے وہاں کے لیے وقف کیا. مسئلہ آگے چل کے میں بہت مختصر یہ اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، پھر مسئلہ اس بچی کی پرورش کا کہ کون اس کی پرورش، ہر ایک چاہ رہا تھا کہ جی میں اس کی پرورش کی ذمہ داری لوں. تو قرعہ ڈالا گیا، اس قرعے کے اندر حضرت زکریہ کا نام سامنے آیا اور یوں حضرت زکریہ نے ان کی پرورش کی ذمہ داری سنبھالی اور آپ ان کی پرورش کرتے رہے وہیں پر. اس کے بعد اسی معبد میں جب آپ ایک ایسی عمر کو پہنچیں کہ جنہیں ہم بچے ممیز بچے کہہ رہے تھے، جو اچھائی برائی کی تمیز کرنے والی عمر ہوتی ہے، تو آپ نے ان کے لیے حجرہ ایک وہیں پر جو ہے وہ بنا دیا، قرار دے دیا، اور آپ کو اس حجرے کے اندر آسانی سے بغیر کسی زحمت کے عبادات کی انجام دہی اور دیگر سلسلہ جناب مریم کا اللہ سے اپنے راز و نیاز اور عبادات اور دعائیں، اس سلسلہ جناب مریم کا اس حجرے کے اندر جاری رہا. آپ کا بڑا مقام، جناب مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار، مقام عصمت پہ فائز. جناب مریم معصومہ ہیں، مقام عصمت پہ فائز ہیں، اور آپ کا قرآن میں بڑے اہتمام سے احترام سے ذکر کیا گیا اور منتخب خواتین میں سے جناب مریم قرار دے گیا. آپ کے والد عمران اور آپ جناب داؤد کی نسل سے تعلق تھا آپ کا، جناب داؤد کی نسل سے جناب عمران کے گھر میں جناب مریم کی ولادت ہوئی. یہ مریم ان حالات میں پروان چڑھی اور ایک دن مریم کے پاس جبرائیل ایک نوجوان کی صورت میں جب ظاہر ہوئے آئے اور مریم کی نگاہ پڑی ان پہ تو گھبرا گئیں، کیونکہ آپ معبد میں تھیں اور لوگوں سے منقطع تھیں. خوف میں جیسی مبتلا ہوئی ایک اجنبی کو دیکھ کے اپنے پاس، تو فوراً جناب جبرائیل نے کہا کہ گھبراؤ نہیں مریم، میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک نیک و صالح فرزند کی بشارت دینے آیا ہوں، جو اس کا بڑا مقام ہوگا وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا آیات. اور یوں جناب مریم وہاں پر خوف صاحب ایمان ہے جناب مریم، ایمان کے بلند درجے پہ فائز ہیں، اپنے پروردگار پر یقین ہے جناب مریم کو، وہ شک نہیں ہے، نہ پروردگار کی نسبت شک ہے اور نہ ہی خود ان کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے۔ اس موقع پہ آپ کا گھبرانا، ایک تو ایک اجنبی شخص کو دیکھا اس سے گھبرائی، اس سے گھبراؤں نہیں میں فرشتہ ہوں، یہاں اطمینان حاصل ہوا، مگر جیسے اس فرشتے نے ایک بشارت دی، وہ بھی فرزند کی بشارت، ایک لڑکے کی بشارت، یہاں پہ مریم گھبرا گئیں کہ میری تو شادی نہیں ہوئی، میں نے تو کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، میرے کیسے ایک فرزند جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا۔ اور بڑی تیزی سے انسانی نفسیات ہے، یہودی قوم کے درمیان جس کے مزاج سے جناب مریم واقف ہیں، اس یہودی قوم کے سامنے رکھتے ہوئے کہ لوگ کیا کہیں گے، بڑا اہم نقطہ ہے، ہمارا موضوع نہیں، جب اس کی تفصیل میں جائیں میں بہت سی چیزیں اشارتاً ذکر کروں گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ لوگوں کا خوف نہ صرف آج ہمیں ہوتا ہے بلکہ خود جناب مریم کو بھی لاحق ہوا کہ میری شادی میں ایک بچہ اگر میرے آغوش میں ہوگا تو خوف خدا کا نہیں ہے، خدا کی طرف سے تو پیغام آ رہا ہے کہ ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، خود اپنے اوپر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، خود جانتی ہیں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی کمزوری کوئی ضعف نہیں ہے، اور خدا کی دین ہے، نعمت ہے، مگر مسئلہ ہے لوگ جب انہیں پتہ چلے گا اور وہ کچھ اپنی زبانیں کھولیں گے تو اس کا سامنا کرنا جناب مریم کے لیے بڑا سخت ہے۔ گھبراہٹ اس بات کی تھی جناب مریم کو، اور یہ گھبراہٹ آپ کی کافی عرصے تک رہی۔ اب میں اس تفصیلی بحث میں زیادہ، لوگوں نے اس ولادت کی جو مدت ہے وہ 9 ماہ لکھی ہے کہ جناب جبرائیل کے آنے کے بعد سے 9 ماہ کی مدت گزر گئی اور آپ وہاں معبد میں رہیں، اس کے بعد ولادت نہیں، ہمارے علماء نے، بزرگین نے معصومین کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے جو بیان کیا کہ رات کو اول پہر جناب جبرائیل آئے ہیں، آپ نے آ کر انہیں یہ بشارت دی ہے، اور 9 گھنٹے بعد صبح جو ہے 9 گھنٹے بعد جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو دورانیہ آپ کے جو حمل کا رہا وہ معجزاتی طور پر 9 گھنٹے کا رہا، اور کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، جو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے 9 مہینے کے بجائے 9 ماہ میں پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، یہ نظام کائنات اس کے قبضے میں ہے۔ میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، کبھی موضوع ہوتا ہے کہ آج ہم نے بھی اپنی اسپیڈ بڑھا لی ہے، سرعت بڑھا لی ہے، کمپیوٹر ہر روز اب پینٹیم 2 پھر 3 پھر 4 یہ بڑھتا چلا گیا، اسپیڈ بڑھتی چلی گئی، یعنی کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ رزلٹ دینا، وہی رزلٹ مگر مقدار میں زیادہ اور ٹائم بھی کم۔ پہلے سفر مہینوں میں ہوتا تھا، پھر ہفتوں میں ہو گیا، پھر دنوں میں آ گیا، اب منٹوں میں ابھی ہو جاتا ہے، وہ سفر جو ایک طولانی سفر ہوتا تھا، وسائل یعنی قدرت حاصل کرتا گیا انسان، اور اس نے وہ پیریڈ وہ ٹائم جو کام کے لیے پہلے درکار ہوتا تھا اس میں کمی کر دی، اور نتیجہ اس سے زیادہ دینا شروع کر دیا۔ جب انسان یہ کر سکتا ہے، خدا کا بنایا ہوا انسان، خدا کی بنائی ہوئی عقل کے بدولت وہ اپنے کام کی سرعت کو بڑھا سکتا ہے، کم وقت میں زیادہ نتیجہ دے سکتا ہے، تو اس مالک کائنات کے لیے مشکل ہے کہ 9 مہینے کی چیز کو وہ 9 گھنٹے میں دے دے؟ انسان تو خالق نہیں ہے، انسان تو نہیں بناتا، ماں باپ تو نہیں بناتے، بنانے والی ذات تو پروردگار کی ہے، ہمارا نظام اندر کا اسی پروردگار کے قبضے میں ہے، ہمارے دل کی دھڑکن ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ہمارے خون کا پریشر ہمارے قبضے میں نہیں ہے، ورنہ ہم کبھی اسے ہائی بھی نہ ہونے دیں اور لو بھی نہ ہونے دیں، دل کی دھڑکن اگر ہمارے قبضے میں ہو تو کبھی اسے ڈسٹرب نہ ہونے دیں، رکنے نہ دیں، مگر نہیں، ہمارے اندر کا نظام بھی وہ مالک چلا رہا ہے، لہذا یہ تخلیق کا عمل بھی اسی کا ہے اور وہ قادر مطلق ہے۔ لہذا مستند یہی ہے، معتبر یہی ہے کہ جناب عیسیٰ کی جو ولادت ہے اس کا جو وقت تھا حمل کا وہ 9 گھنٹے خدا کی قدرت سے قرار پایا اور جناب عیسیٰ۔ اب جب یہ بچہ آغوش میں آ گیا تو پھر اس ماں کے لیے بڑا سخت تھا یہ مرحلہ کہ وہ اسے لے کر لوگوں کے سامنے جائے، لوگ کیا کہیں گے، اور یہی ہوا کہ جب جناب مریم اپنے آغوش میں لے کر گئی ہیں تو پھر لوگوں نے یہودیوں نے اعتراض کیا کہ مریم تمہاری ماں تو ایسی نہیں ہے، تمہارا باپ بھی پاکیزہ متقی پرہیزگار آدمی ہے، یہ تمہیں کیا ہو گیا، یہ بچہ کیسے لے آئی؟ جناب مریم کو اللہ کی جانب سے یہ حکم ہو چکا تھا کہ لوگ سوال کریں گے، جناب جبرائیل نے کہا تھا کہ لوگ پوچھیں، تو جب جناب مریم کا جناب جبرائیل سے کلام ہوا تھا تو انہوں نے کہا تھا، اپنے اس خدشے کا اظہار کیا تھا، تو جبرائیل نے کہا تھا کہ تم جب وہ اشارہ کر دینا بچے کی جانب، گویا تم نے چپ کا روزہ، جیسے روزہ رکھا ہوا ہے، کہ بچہ خود جو ہے وہ گواہی دے گا۔ اور یہی ہوا کہ جب لوگوں نے آپ کو زیر سوال قرار دیا تو آپ نے اس بچے کی جانب اشارہ کیا، تعجب کیا لوگوں نے، کہنے لگے یہودی کہ کیا وہ بچہ بھی بھلا کلام کرے گا بولے گا؟ تو قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب لوگوں نے اس بچے کی جانب رخ اور رجوع کیا تو قدرت کے اعجاز سے وہ بچہ گویا ہوا، انی عبداللہ واتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ ایک معصوم بچہ جو گہوارے میں ہے وہ کلام کر رہا ہے، خود یہ کلام کرنا ہر سوال کا جواب دے گیا، کہ جو ایک معصوم بچہ بول سکتا ہے، اس عمر میں کلام کر سکتا ہے، تو اس کا یہ کلام کرنا بتا رہا ہے کہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک معجزہ ہے قدرت کا، اور جب قدرت کا معجزہ ہے تو وہ پروردگار بغیر باپ کے بھی اسے عطا کر سکتا ہے، خود اپنی ماں کی عصمت کی گواہی بھی بن گیا اس کا یہ کلام کرنا، کہ جو مریم کہہ رہی ہیں سلام اللہ علیہا یہ بالکل سچ ہے۔ ایمان لانے والے اس معجزے کو دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے، جناب مریم کی بات پر بھی اور اس بچے کے کلام پر بھی۔ درود پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ اچھا، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش کم ہے، اب یہاں پر وہ حالات جن کی جانب بہت مختصر میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا، ان حالات میں جو ماحول تھا یہودیوں کا، جو میں ذکر کیا کہ یہ رومیوں کے محکوم تھے اور داخلی طور پر ان کے نظریات، ان کے عقائد انحراف کا شکار ہو چکے تھے، ایسے میں بہت سے آپ کی اس ولادت کے بعد اور آپ کی اس گواہی کے بعد بھی جناب مریم کے لیے جب وہ اپنی زبانیں کھولا کرتے تھے، ایسے افراد بھی معاشرے میں موجود تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، اور وہ افراد بھی تھے کہ جو ایمان لے آئے تھے۔ اس ماحول میں جناب مریم ان کی پرورش کر رہی تھیں، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ کو ان تمام حالات سے آپ نے گھبرا کے یہاں سے ہجرت کا ارادہ کیا، اور پھر آپ مصر تشریف لے گئیں، اور مصر میں پھر آپ جناب عیسیٰ کے ساتھ وہاں پر قیام پذیر رہیں، یہاں تک کہ جناب عیسیٰ کی جوانی کے مراحل جو ہیں وہ وہیں پر جو آغاز ہوئے۔ درود پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہاں پہ کچھ نکات ایسے ہیں کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، کہ یہ جو حالات تھے ان حالات میں ایک تو یہودی علماء کی جانب جب ہم اشارہ کرتے ہیں، یعنی صرف عوام کی بات نہیں کہ عوام گمراہ ہو گئے تھے بد عمل بے عمل، نہیں، یہ گمراہی و انحراف کا تعلق اہل علم سے بھی تھا، یہودی علماء بھی خود وہ گمراہی کا شکار ہو چکے تھے اور غیر ضروری مسائل کی بحث میں الجھ جایا کرتے تھے، معاشرے کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حل کے لیے کوشش نہیں کرتے تھے۔ اب میں، اچھا نہیں لگتا اس موقع پر درمیان میں ایک حاشیہ انڈر بریکٹ کوئی کرنٹ حالات کے لیے، آج بھی ہمارا معاشرہ جن حالات کا شکار ہے، جن مشکلات کا شکار ہے، ان کی اصلاح کے لیے مشغول نظر نہیں آتے۔ تاریخ کے بہت سارے، ایک بچہ آتا ہے اور کہتا ہے مولانا صاحب یہ بتائیے کہ جناب عباس کی دادی کا نام کیا تھا، ان کا نانی کا نام کیا تھا؟ اب یہ سوال تو ہے، مگر اس سوال کا، اس عملی زندگی سے، پریکٹیکلی زندگی سے، پر نانی کا نام کیا تھا جی، ان کی
خالہ کا نام. اب یہ سوالات اس قسم کی مثال دے رہا ہوں آپ کو, یا وہ جو غلام کربلا میں شہید ہوا اس کے باپ کا نام کیا تھا مثلا. اب اس قسم کے سوالات جو کہ غیر ضروری سوال ہیں, سوالات تو اتنے ہیں, یہ پتھر کہاں سے آیا, اس سے پہلے کہاں تھا. اب سوال تو سوال ہیں, مگر یہ سوال کوئی منطقی یا کوئی ضروری سوال ہیں؟ یہ جاننا کوئی ضروری ہے اس سے کہ انسان کی زندگی پہ, اس کے اخلاق پہ, اس کے اقتصاد پہ اثر پڑتا ہے؟ یہی حال ماضی میں بھی رہا, اور ستم اس وقت ہوتا ہے کہ جب اہل علم اس قسم کے غیر ضروری ایشوز کے اندر مشغول ہو جائیں, اور معاشرے کے بنیادی جو ایشوز ہیں, بنیادی جو مسائل ہیں, مشکلات ہیں, جن کا تعلق انسان کی سرنوشت سے, اس کی آگے آنے والی حیات سے, اور دنیا کی اس عملی زندگی سے جس مسائل کا تعلق ہے, ان پر جد و جہد و تلاش و کوشش نہ کی جائے, بلکہ تحقیقات, ریسرچ ہو سارا اس پہ کہ جس کا رزلٹ دینے کے بعد بھی عملی زندگی میں کوئی فرق نہ آئے, نہ اخلاق بہتر ہو, نہ ثقافت میں بہتری آئے, نہ اقتصاد میں بہتری آئے, نہ سیاست میں کوئی تبدیلی آئے, پر ایک ریسرچ لا کے دے دی. ایک عمر اپنی صرف کی ایک ایسے مسئلے پر جو مسئلہ تو ہے مگر وہ مسئلہ غیر ضروری مسئلہ ہے, معاشرے کو اس کی ضرورت نہیں, یا عصر حاضر میں اس کی ضرورت نہیں ہے, ماضی میں ہو سکتا ہے کسی زمانے میں رہی ہو مگر اب نہیں ہے. تو یہودی علماء بھی اس قسم کے غیر ضروری ایشوز کے اندر, مسائل کے اندر بحثیں کیا کرتے تھے, مشغول رہتے تھے, وہ معاشرے کی اصلاح کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کرتے تھے. یوں وہ معاشرہ جو ہے وہ بگڑتا چلا گیا, اور جناب موسیٰ کا دین جو تھا وہ اصل حالت میں جو ہے وہ باقی نہیں رہا. علماء پھر اپنی مرضی سے اس زمانے کے جو ہے وہ جو چاہتے تحریف اور ترمیم کر لیا کرتے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی حوالے سے جو حالات جن کی جانب میں نے آپ کو ذکر کیا, وہاں فلسطین پر اب جو اہل علم ہیں, مطالعہ ہیں, وہ جانتے ہیں آریائی قوم ایک اس خطے کے اندر, پورے ایران, پاکستان, اس علاقے میں آریائی قوم کا, جسے آرائی تھے, آرائی سے وہ پھر آرائی, پھر آرائی بھی آج بھی لکھتے ہیں بہت سے, آرائیں یا آرائیں, اور یہ بھٹو فیملی, بھٹا فیملی جو کہلاتی ہے, یہ سب بھی وہی سلسلہ ہے, قدیم قوم جو یہاں پہ آریا قوم, ایران میں ان کی حکومت بھی رہی. یہ آریائی جو ہے حکومت تھی جو کہ رومیوں کے تابع تھے, بادشاہ روم کے یہ تابع تھے. اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں یروشلم پہ, اور یہ جو ہے اس کے ماتحت جو صوبہ تھا یہ یروشلم, یہاں پر حکومت تھی, اور پھر فلسطین پر بھی انہی لوگوں کی حکومت رہی. تھے یہاں پہ مذہب کے اعتبار سے یہودی تھے, مگر حاکمیت یہودیوں کی تھی, لہٰذا ثقافت اور دیگر چیزیں جو ڈیولپ ہوئی تھیں وہ سب رومیوں کے مرضی کے مطابق تھیں, بس نظریات اور مذہب کے عنوان سے, عبادت کے اعتبار سے یہ جو ہے یہ یہودی کہلاتے تھے. ایسے میں یہ آبادی کا دور تھا, غلامی کا دور تھا, اس دور کے اندر ان کے کوئی فیصلے نہیں ہوتے تھے, یہودی بھی عنوان یہودی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے محکوم رہے. اسی لیے ان کے درمیان جو ہے ایک چیز ضرور رہی, یہ ذہن میں رکھیے گا, یہودی آج بھی استقامت دکھا رہے, ایک چیز ضرور ان کے اندر ایک امید رہی, دوسری قوموں میں دیگر مذاہب میں نہیں تھی, اور ان کے درمیان یہ رہا کہ ایک دن آئے گا ایک اصلاح کرنے والا, ہمیں نجات دلانے والا آئے گا, جو ہمیں نجات دلائے, ایک دن ضرور ہم ان مشکلات سے نکلیں گے. یہ امید جو تھی, یہ امید ان کے درمیان باقی تھی, مگر اتنی قوت و طاقت نہیں تھی, اتنا انسجام نہیں تھا کہ وہ مقاومت کر سکتے. لہذا وہ لوگ جو ایمان لائے جناب عیسیٰ کی جو ولادت ہوئی, جناب عیسیٰ کی ولادت کے بعد وہ امید جو انہیں تھی وہ ساری ان کی جناب عیسیٰ سے وابستہ ہوئی, کہ یہ شخص جو ہے ہمیں نجات دلائے گا, یہ شخص جو ہے ہمیں اس ظلم و ستم سے, رومیوں کی ان کی حاکمت سے نجات دلائے گا, اور ہم آزاد ہو جائیں گے, اور دوبارہ ہم بحال ہو جائیں گے, اور ہمیں جو ہے, کیونکہ ایک زمانے میں فلسطین پر ان کی حکومت رہی تھی, اس کے بعد وہ رومیوں کے زیر اثر آ گئے اور وہ ختم ہو گئے. انہیں اب دوبارہ جو انتظار تھا جناب عیسیٰ کی ولادت کے بعد, ان کی وہ امیدیں قوی ہو گئیں, اور انہوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے جو ایمان لائے تھے انہوں نے کوششیں کرنا شروع کی, ایک دن آئے گا کہ جب اس سے ہم نکلیں گے. اچھا, اس کے علاوہ ان کی کچھ اسی سلسلے میں خوش فہمیاں, میں ان کی تفصیل میں نہیں جا رہا, آرزویں اور خوش خیالیاں بھی موجود تھیں کہ جنہیں جو ہے وہ بغیر دیکھیں نا, آپ حکومت کا خواب بھی دیکھیں اور اپنی اصلاح بھی نہ کریں, اخلاقی اصلاح بھی نہ کریں, دیگر معاملات جو ہیں حقوق کے حوالے سے ان کی اصلاح بھی نہ ہو اور حکومت بھی مل جائے, تو ظلم و ستم سے تو مل سکتی ہے, مگر واقعا جسے ایک حاکمیت کہیں, اصولوں پہ مبنی حاکمیت, وہ حاکمیت اس حد تک نہیں ہو سکتی کہ جب تک آپ اپنی ذاتی اصلاح نہ کریں. ایک ظالم کے بدلے دوسرا ظالم آ جائے تو معاشرہ کبھی اس ظالم سے, دوسرے ظالم سے دل نہیں جوڑتا. افراد جو محکوم ہوتے ہیں, مظلوم ہوتے ہیں, وہ ایک ظالم سے نجات پانے کے لیے دوسرے ظالم سے رجوع نہیں کرتے, انہیں عادل چاہیے ہوتا ہے, نیک و صالح چاہیے ہوتا ہے. امتیں بھی اسی طرح, کہ آپ اگر یہ چاہیں کہ اپنی خرابیوں کو بھی ختم نہ کریں اور یہ چاہیں کہ تمام معاملات اصلاح ہو جائیں، ان کے منفی اثرات سے، سوئے عواقب سے آپ محفوظ رہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اصلاح بہت ضروری ہے۔ خوش فہمی میں مبتلا رہے، امیدیں بھی وابستہ کر لیں اور سدھارنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے کوشش نہیں کی۔ ہاں، سیاسی حالات کو سدھارنے کے لیے امیدیں جناب عیسیٰ سے وابستہ کر لیں، یہ ہمارے نجات دے دے گا۔ جیسے آج ہم سیاسی حالات سدھارنے کے لیے ہم ضرور کہ ہماری قتل و غارت کو کوئی روک دے، میں عصر حاضر کا بھی استفادہ کرتا چل رہا ہوں، ہماری قتل و غارت کو روک دے، ہمیں روزگار دلوا دے، جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہو جائیں، باقی ہمارا اخلاق کوئی صحیح کر دے، ہمارے یہاں سے بری رسومات کو، اسراف کو، بے پردگی کوئی آ کے ختم کر دے، یہ ہم کسی سے امید نہیں باندھتے کہ کوئی آ جائے جو ہمارے درمیان سے یہ ختم کر دے، کوئی آ جائے جو ہمارے اخلاق کو درست کر دے، کوئی آ جائے جو ہمارے جوانوں کو جو ہے وہ عبادات کی جانب راغب کر دے، کوئی آ جائے جو ہماری ماں بہنوں کو جو ہے چادر پہنا دے، کوئی آ جائے جو مثال سے ہماری شادی کی تقریبات میں اسراف اور گناہ کو جو ہے ختم کر دے، یعنی یہ امید ہم کسی سے نہیں باندھتے۔ ہاں، کوئی آ جائے روزگار دلوا دے، سمجھے، کوئی آ جائے ہمارے پراپرٹی کے جو ٹیکسیز ہیں وہ کم کرا دے، اس قسم کے معاملات جو ہیں دنیا سے مربوط جو ہیں وہ ہم امیدیں ضرور کسی سے باندھتے، انتظار کرتے ہیں، وابستہ کر لیتے ہیں۔ یہ ہر دور میں یہ جو ہے وہ مصیبت رہی ہے کہ لوگ جو ہیں جو بنیادی اصلاح ہے اس کے لیے ان کے دل جو ہے تمنا اور آرزو نہیں کرتے، وہ جو دنیاوی مفادات ہیں ان دنیاوی مفادات کے لیے اور تکالیف اور یوں کہا جائے مشکلات کو دور کرنے کے لیے اور آسودگی حاصل کرنے کے لیے ضرور امیدیں باندھ لیتے ہیں، اور یہ ہمیشہ ایک تضاد رہتا ہے، اور یہ تضاد جو ہے انہیں کبھی بھی مشکلات سے نکلنے نہیں دیتا۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ اسی طرح کی کچھ چیز۔ اچھا، کچھ ایک عبارت میں پڑھ کے آپ کو بتا دوں، دیگر مذاہب کی جو صورتحال تھی وہ بھی، کہ بدھ مت، جین مت اور کنفیوشس نے زخمی انسانیت کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر ان کے پیغام میں مصائب کا مقابلہ کرنے کے بجائے مصائب سے کنارہ کشی ہونے کا درس دیا گیا تھا۔ اسی طرح یونان اور روما کے مذاہب زینو، دیوجانس، گلبی اور ایپیکیورس میں بھی مصائب سے چور انسانیت کو کوئی مستقبل نظر نہ آتا تھا۔ گوتم بدھ کی نجات ابدی ایک منفی سی چیز تھی جس کا کوئی مثبت پہلو نہ تھا۔ اس کے نزدیک انسان کی آخری معراج یہ تھی کہ نروان کے نام پر کچھ نہیں ہو کر رہ جائے، یعنی اپنے آپ کو مٹا لے، انسان ختم ہو جائے۔ اس طرح اس کے نزدیک انسان، اچھا، یہی حال جو زینو کے فلسفہ کٹوائسزم اور دیو جانسن کے لبی کے فلسفہ کلبیت اور ایپیکیورس کے فلسفہ مسرت کا تھا۔ یہ سب لوگ اجتماعی زندگی میں انسان کی کوئی مدد نہ کرتے تھے، اجتماعی زندگی میں یہ مذاہب جتنے بھی اطراف میں موجود تھے ان کی طرف سے بھی کوئی امید پیدا نہیں تھی کہ ان کے نظریات اجتماعی زندگی میں کوئی مدد تبدیلی کے لیے نہیں کر رہے تھے، بلکہ جو اندھیر نگری مچی ہوئی تھی اس سے دامن بچا کر گزر جانا سکھاتے تھے، اس سے دامن بچا کے، یعنی آپ بس کچھ نہ کہیے، ظالم کے خلاف ڈٹنا، ظلم کو مٹانے کی کوشش کرنا، یا اجتماعیت پیدا کر کے قریب آ کر ایک طاقت حاصل کرنا، اس قسم کی کوئی تعلیمات ان مذاہب کے اندر بھی نہیں تھی، ساتھ میں یہ ان کی جو ہے وہ خوش فہمیاں تھیں۔ اچھا، اب ہم یہاں پہ ان حالات میں جناب عیسیٰ جب تشریف لائے تو جناب عیسیٰ کے سامنے جو ایک ایسا معاشرہ تھا، میں اس منزل پہ جو چاہوں گا تھوڑی سی اپنے ان بچوں کے لیے جو میں نے یہاں دیکھا ہے وہ سوال جواب کے سلسلہ ہوتا ہے، یہ ان کے نوٹ کرنے کی چیزیں، یاد رکھنے کی چیزیں ہیں۔ جناب عیسیٰ کے حوالے سے آپ کا نام جو ہے وہ یشوع ذکر کیا گیا ہے، یشوع عبرانی میں یسوع اور عربی میں عیسیٰ تھا، جو کہ انگریزی میں جو ہے وہ کرائسٹ بن گیا۔ یسوع کے معنی کیا ہیں؟ یسوع کے معنی ہے سید اور مبارک، نیز اس کے معنی ہے نجات دلانے والا، یسوع کے معنی ہے نجات دلانے والا۔ مسیح جو آپ کو کہا جاتا ہے، آپ علیہ السلام کا دوسرا نام مسیح ہے، جو کہ مس، جو آپ بھی مسا کہتے ہیں، مسا کہلاتے ہیں، مس، جو کہ مس سے مشتق ہے۔ مس کے معنی ہے کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا اور اس سے برا اثر دور کرنا، یعنی بیماری جیسے جناب عیسیٰ ہاتھ پھیرتے تھے برس و جزام کے مریض شفا پاتے تھے، اسی طرح سیر اور چلنے کو بھی مس کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام مسیح اس لیے رکھا گیا کہ وہ زمین پر چلنے والے یا سیاحت کرنے والے تھے، کیونکہ آپ نے کہیں ایک اپنا مکان بنایا اور وہاں پہ ایک ایڈریس ہو آپ کا رہتے ہو، ایسے نہیں، آپ جو ہے وہ سیاحت ایک طرح کے، آپ ٹھہرتے نہیں تھے، مطلب مختلف آبادیوں میں جانا، لوگوں سے ملنا، اس قسم کے آپ کے سلسلہ کہاں صبح کہیں ہو رہی اور شام کہیں ہو رہی ہے، اس قسم کا آپ کا مزاج تھا۔ اسی طرح آپ کو جو ہے یسوع ناصری بھی کہیں پر ذکر کیا گیا، وہ بھی آپ کا ایک قصبہ تھا، اس قصبے کے حوالے سے یسوع ناصری آپ کو کہا گیا کہ وہاں سے آپ کا ایک رشتہ تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کا لقب جو تھا وہ ابن مریم تھا، ابن مریم نہیں آپ کا ناصری لقب تھا اور ابن مریم آپ کی کنیت تھی. تو جناب عیسیٰ کی جو کنیت ہے وہ ابن مریم, باپ آپ کا تھا ہی نہیں, لہذا باپ سے منسوب آپ نہیں ہوتا, آپ کی کنیت ماں ہی سے ابن مریم کے عنوان سے آپ کو کنیت جو ہے وہ بیان کی گئی. اچھا, قرآن میں متعدد مقامات پہ جناب عیسیٰ کا ہمیں ذکر نظر آتا ہے, جو کہ آپ انشاءاللہ تفسیر پڑھیں گے اور اس میں تفسیر سے دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے بڑے اہتمام سے اور بڑے احترام سے جناب عیسیٰ کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے. جناب عیسیٰ ان نبیوں میں سے ہیں کہ تمام انبیاء کے جانے کے بعد اگر کوئی نبی جو ابھی باقی ہے جس کا انتظار ہے وہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور خاص بات یہ کہ جناب عیسیٰ کے ماننے والے آج دنیا میں مذہب کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہیں. سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی مذہب کے ماننے والے ہیں تو مسلمانوں سے زیادہ عیسائیوں کی تعداد ہے, اور عیسائی بھی انتظار کر رہے ہیں. اگر آپ بھی منتظر ہیں کسی مصلح کے, کسی منجی کے, منجی عالم بشریت کے, تو عیسائی بھی ایک موعود رکھتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا, اور وہ اس موعود کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ بھی منتظر ہیں. اور ان کے درمیان بھی یہ فلسفہ انتظار کسی اور انداز سے زیر بحث ہے. تو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے آج بھی ہیں اور مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں ہیں. دنیا کے بڑے وسائل ان کے اختیار میں موجود ہیں, دنیا کی بڑی ثقافت ان کے ہاتھ میں ہے, اور دنیا کی سیاست میں بھی ان کا آج بھی بڑا کردار ہے. دامن وقت کم ہے, میں لہذا اس پہلو سے صرف نظر کر رہا ہوں کہ دنیا کی سیاست میں ان کا بڑا کردار ہے, وہ کردار آج کس طرح ہیں. انشاءاللہ یہ آپ آنے والے وقتوں میں کسی طرح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آشنائی عطا فرمائے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے آپ کو جو ہے وہ جو ذکر کیا گیا قرآن کے اندر, یہ سورہ آل عمران میں جو آیت ہے, آیت نمبر 45 سے 49 پروردگار عالم فرماتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, اذ قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم وجیہا فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین. یہ وہی گفتگو ہے جو جب جناب جبرائیل آئے تھے جناب مریم کے پاس ایک جوان کی صورت میں اور آپ نے مخاطب کیا. اس کا ذکر کہاں ملتا ہے؟ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 45 سے 49 کہ جبرائیل نے آ کر جناب مریم مخاطب کرا دیا, اور جب فرشتوں نے جب کہا اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ تجھے اپنے کلمے یعنی مسیح عیسیٰ کی بشارت دیتا ہے جو مریم کا بیٹا ہوگا اور دنیا و آخرت میں عزت والا ہوگا اور مقربین میں سے ہوگا, تو اسی طرح الاخر یہ اور بھی کلام ہمیں ملتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے جناب عیسیٰ کے حوالے سے محترمانہ ذکر کیا گیا. اچھا, اس میں بہت سارے جو ہے وہ پہلو جو میں نے ذکر کیا ہے آپ سے اختصار کے ساتھ, کہ لوگوں کو جواب دینے کا مرحلہ تھا, لوگوں کے تانوں کے حوالے سے جو مسئلہ تھا, اور بچپن میں کلام کا, یہ سب قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. یہاں پر ہم ان بہت ساری باتوں سے صرف نظر کرتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زہد و تقویٰ اور کردار کے اعتبار سے بھی جناب عیسیٰ کا بلند مقام ذکر کیا گیا. اب آتے ہیں جو اصل ہمارا ایک موضوع تھا, کہ جو آج دنیا میں عیسائیت کے حوالے سے تعلیمات بیان کی جاتی ہیں اس میں بڑا انحراف پیدا کر دیا گیا, ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ بگاڑ کر پیش کیا گیا, جبکہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ توحید پر مبنی ہیں, یعنی مکتب توحید. آج عیسائیت تثلیث کا عقیدہ بیان کرتے ہیں, یعنی عیسائیوں نے جو عقیدہ آج اپنے پاس رکھا ہوا ہے, اگرچہ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جو ہے وہ پیغمبر اور آپ نے آنے کے بعد اسی پیغام کی دعوت دی جس کی تمام گزشتہ انبیاء دیتے رہے, اسی پروردگار عالم کی جانب دعوت دی, مگر عیسائیوں نے جس طرح یہودیوں نے ماضی کے اندر اپنے عقیدے کا انحراف پیدا کیا, انہوں نے بھی عقیدے کے اندر انحراف پیدا کیا اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا فرزند معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرار دیا, اور اس طرح عقیدہ توحید سے ہٹ گئے. وہ توحید کا عقیدہ کہ جو تمام انبیاء 124,000 انبیاء کا عقیدہ ہے اور وہی انہوں نے عقیدہ پہنچایا, یہ عیسائی بھی اس عقیدے سے ہٹ گئے. جبکہ قرآن میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کا سورہ مریم کے اندر جو ہے وہ آیت نمبر 36 میں آپ کا بیان نقل کیا کہ آپ نے فرمایا اللہ ربی و ربکم فعبدوہ ھذا صراط مستقیم, اللہ میرا اور تمہارا رب ہے پس اس کی عبادت کرو یہی صراط مستقیم ہے. جناب عیسیٰ کے حوالے سے کہ آپ نے اس عقیدے کی جانب جو اشارہ کیا توحید کے عقیدے کی جانب, یہ سورہ مریم میں آیت نمبر 36 میں بیان کیا گیا. اسی طرح آپ نے پروردگار کی اس وعدو اور لا شریک ہونے کی جانب بھی لوگوں کو تلقین فرمائی, اور یہ تعلیمات آپ کی انجیل کے اندر متعدد جو انجیل کی آیات ہیں ان میں جا بجا موجود ہے, جن میں سے میں آپ کی خدمت میں یہ ایک پڑھ لوں. ان کی عبارتیں اس میں انجیل کی عبارتیں ہمارے جو قرآن کی عبارتیں ہیں ان سے ذرا فرق کرتی ہوں, ان کو سمجھنا عام ایک بچوں کے لیے تو بڑا مشکل ہوگا. بس اس میں اس آیت میں جو کہ انجیل متا میں باب نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 10 کے اندر ہے کہ پھر ابلیس یسوع کو اونچے پہاڑ پر لے گیا, دنیا کی سب سلطنتوں کی شان و شوکت اسے دکھائی اور کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کر دے تو میں یہ سب کچھ دے دوں گا. یسوع نے کہا اے شیطان دور ہو جا, کیونکہ لکھا ہے کہ تو اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر. یعنی اس طرح جناب عیسیٰ کے پاس بھی یہاں بیان ہوا کہ وہ آیا اور اس نے عقیدۂ توحید سے چاہا کہ ان کو بھی, جیسے جناب ابراہیم کے پاس آیا جب جناب اسماعیل کو قربانی کے لیے جا رہے تھے اور چاہا کہ اس راستے سے ہٹائیں, مگر یہاں پر بھی جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بھی انہیں اسے جواب دے دیا اور پروردگار کی عبادت کی بات کی. اسی طرح دوسرے مقام پر ہے انجیل مرقس میں کہ اے اسرائیل سن, خداوند ہمارا خدا ایک ہی ہے اور تو خداوند سے اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. تو یہ اس قسم کی آیات موجود ہیں خدا کی صفات کے حوالے سے بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ازلی بادشاہ یعنی غیر مری واحد خدا کی تعلیم دی جو اول و آخر جو ہے ایک ہی ہے, اور فرمایا کہ جس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی چیزوں کے ذریعے سے صاف نظر آتی ہے. ایک جگہ فرمایا اس سے مخلوقات کی کوئی چیز بھی چھپی نہیں, وہ قادر مطلق ہے, اس کے کام بڑے اور عجیب ہیں. ان کے ریفرنسز موجود ہیں مختلف جو ان کے باب ہیں ان کے نام یہاں پر موجود ہیں. اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو رسول کہا ہے جبکہ انہوں نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا. بائبل میں بھی موجود ہے اور وہاں پر جو بیان ایک مگر یسوع نے پکار کر کہا جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے, یعنی جس نے مجھے ارسال کیا ہے, جس نے مجھے بھیجا. یعنی آپ نے فرمایا کہ میں کسی کا بھیجا ہوا ہوں یعنی رسول ہوں, اپنی رسالت کی جانب اشارہ کیا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے تو مجھ پر ایمان لانا یعنی میرے بھیجنے والے پر ایمان لانا پروردگار کی جانب اشارہ ہے. اور یہ اظہار ہے اس کے اندر کہ میں کسی کا بھیجا ہوا ہوں, میں خود نہیں ہوں بلکہ میں کسی کا بھیجا ہوں. وہی بات کہ میری باتیں نہیں ہیں بلکہ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی کی باتیں, اسی کی جانب سے یہ رسالت مجھے دی گئی, اسی کی جانب سے یہ پیغام دیا گیا, میں اسی کا پیغمبر ہوں. لہذا جناب عیسیٰ نے تو بڑے واضح انداز میں کہا کہ میں پیغمبر ہوں, مجھے ایک بھیجنے والے نے بھیجا ہے. مگر بعد میں عیسائیوں نے ان کی تعلیمات میں انحراف کرتے ہوئے آپ کو عقیدہ تثلیث کے تحت اللہ کے جو ہے وہ بیٹے کے عنوان سے فرزند کے عنوان سے شمار کیا. اس طرح فرمایا انہوں نے انجیل یوحنا میں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے, اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے. اس طرح فرمایا میں نے کہا تھا کہ وہ ایمان لائیں گے, تو نہیں مجھے بھیجا ہے. اس طرح فرمایا ایک جگہ کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھے خدا واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے, یعنی اس کی معرفت حاصل کریں. اور ایک اور مقام میں فرمایا کہ میں احکام موسوی کی تعمیل کے لیے آیا ہوں نہ کہ ان کی منسوخی کے لیے. یعنی جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں میں ان کی تعمیل کے لیے آیا ہوں, انہیں عملی شکل دینے کے لیے آیا ہوں. کیونکہ وہ تعلیمات جو جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہیں اور جو احکامات جناب موسیٰ علیہ السلام کے ہیں وہ پریکٹس سے آؤٹ ہو چکے ہیں. جیسے آج پیغمبر اکرم کا نام تو ہے عاشقان رسول تو ہیں, مگر رسول کی تعلیمات اور آپ کی سیرت اور آپ کے احکامات پر عمل جو ہیں وہ ہمیں اسلامی دنیا کے اندر بہت محدود کسی سطح پہ کہیں کسی کے پاس کوئی نظر آتا ہے وہ نہیں ہے. اسے عملی شکل دینا, جناب عیسیٰ واضح فرما رہے ہیں کہ میں احکام موسوی کی تعمیل کے لیے آیا ہوں نہ کہ ان کی منسوخی کے لیے, کہ کوئی یہ سمجھے کہ اب جناب موسیٰ علیہ السلام کے احکامات جو ہیں وہ منسوخ ہو گئے. اسی طرح آپ نے وہ آیت میں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا جو آپ نے گہوارے میں بیان کیا اپنے رسول ہونے کا اور نبی ہونے کا بیان کیا. توبہ کی تلقین, اب آپ نے یہ عنوان بڑا سنا ہوگا، ایک یہ عنوان اور ایک آگے کا، جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ کے حواری آپ پر اعتراض کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کم وقت گزارتے ہیں، آپ ان گناہگاروں کے پاس جا کے زیادہ جب وقت گزارتے ہیں، ان کو زیادہ وقت دیتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھا کریں. یعنی جناب عیسیٰ کا جو بلند مقام ہے، اس مقام کی روشنی میں جناب عیسیٰ کو بڑے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، محترم لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، ان کی گیدرنگ ذرا ہائی لیول کی ہونی چاہیے. یہ کیا، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کے ساتھ اور جو گناہگار ہیں ان لوگوں کے ساتھ جناب عیسیٰ ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ جاتے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ اعتراض کیا کرتے تھے. جناب عیسیٰ نے اس موقع پہ جواب دیا انہیں ایک مثال کے ذریعے، اور آپ نے فرمایا کہ اچھا فرض کرو کہ ایک چرواہا لوگوں کی آبادی کی بستی کی جو ہے وہ بکریاں لے کر لوگوں کی نکلتا ہے، صبح جاتا ہے اور پھر جب شام کو لوٹ کے آتا ہے بکریاں واپس لے کے آتا ہے، تو ایک ایک کر کے بکریاں سپرد کر رہا ہوتا ہے، درمیان میں ایک مالک کی جو بکری جو ہے وہ نہیں ملتی ریوڑ میں، چاروں طرف دیکھتا ہے وہ بکری نہیں ہے. اب یہ بتاؤ کہ جب بکری نہیں ہوگی تو اس مالک کی کیا کیفیت ہوگی، میری بکری کہاں گئی، اور جو لے کے گیا تھا ذمہ داری سے اس کی کیا کیفیت ہوگی، تب بتاؤ کیا کرے گا، کہا اسے ڈھونڈے گا، کہ وہ پھر بکریاں بکریوں کو دے کے کیا کرے گا، ڈھونڈنے نکل جائے گا. اچھا جب ڈھونڈ رہا ہوگا تو اس کی کیا خواہش ہوگی، کاش مجھے مل جائے، اور جیسے اس کی نگاہ پڑے گی اس بکری پہ تو خوش ہوگا، اور جب قریب جا کے یعنی اس کو زندہ دیکھے گا تو خوشی ہوگی کہ ہے زندہ ہے، کسی بھیڑیے نے نہیں کھایا، اور جب اسے تھام لے گا پکڑ لے گا اپنے قابو میں لے آئے گا تو اسے اور کتنی خوشی ہوگی کہ میرے جو ہے قبضے میں بھی آ گئی، گم ہو گئی تھی، اب جب لے کے چلے گا تو جتنا آبادی سے قریب ہوگا اتنا اور اس کی خوشی کہ اب لے جا کے مالک کے سپرد کروں گا اور خوشی ہوگی، اور جب وہ مالک کے پاس لے جا کے پیش کرے گا اور مالک اسے لے لے گا اور مالک خوش ہوگا اس بکری کا، بکری کو دیکھ کے اپنی زندہ صحیح سالم مل گئی، تو اس چرواہے کو کتنی خوشی ہوگی. توجہ کیا آپ نے، اس چرواہے کو کتنی خوشی ہوگی. انہوں نے کہا بس یہ گناہگار اللہ کے کھوئے ہوئے بندے ہیں، میں انہیں ڈھونڈنے نکل جاتا ہوں. مالک کے کھوئے ہوئے بندے ہیں، یہ گناہگار غلط وادیوں میں چلے گئے ہیں، خطرات کا شکار ہیں، میں انہیں ڈھونڈنے نکل جاتا ہوں، انہیں لے کر آتا ہوں، انہیں ڈھونڈ کے لے کے آتا ہوں اس مالک کے سپرد کرنے کے لیے. اور یہی مولا امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صل علی محمد آپ نے فرمایا حضور کی بعثت کے حوالے سے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو مبعوث کیا تاکہ وہ اللہ کے بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لے آئیں. یعنی جنہیں اللہ کا بندہ ہونا چاہیے تھا، جنہیں اللہ نے اپنا بندہ پیدا کیا تھا فطرتاً، بندوں نے کچھ بندوں نے انہیں اپنی بندوں میں لے لیا، اپنی بندگی میں لے لیا ہے. تو پیغمبر مبعوث اس لیے ہوئے کہ وہ بندوں کی بندگی سے نکالیں اور اللہ کی بندگی میں لے آئیں. یہی اشارہ جناب عیسیٰ نے اس مقام پر کیا. لہذا آپ تلقین فرمایا کرتے، توبہ کی تلقین جناب عیسیٰ کی تعلیمات میں بہت زیادہ ہے. لوگوں کو گناہوں سے باز رکھنا، جا جا کے لوگوں کو گناہوں سے دوری کی تاکید کرنا اور توبہ کی تلقین دلانا، امیدوار کرنا کہ پروردگار بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے، اور گناہوں سے نکل کر یہ لوگ نیکیوں اور عبادت کی جانب آئیں اور اپنے پروردگار سے اپنے رابطے کو بحال اور برقرار کریں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ توبہ کے حوالے سے بہت زیادہ جناب عیسیٰ کی تعلیمات میں ہیں. کہتے ہیں کہ جس طرح گدڑیا، اب یہ انجیل لوقہ میں کہتے ہیں، جس طرح گدڑیا گمشدہ بھیڑ کو پا کر خوش ہوتا ہے، اسی طرح 99 راست بازوں کی یعنی اچھے لوگوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خداوند خدا آسمان پر زیادہ خوش ہوگا. یعنی اللہ کو خوشی، 25 مومنین اگر عبادت میں مسجد میں آگے مشغول ہیں تو ان کی 25 کی عبادت سے زیادہ پروردگار کی رضایت اور خوشی جو ہے وہ اس میں ہوگی کہ ایک شخص گناہگار گناہ کی وادی سے نکل کر توبہ کر کے آ جائے، اس ایک کے نکل آنے سے پروردگار زیادہ خوش ہوگا. یہ جو راس باز نیکوکار جو عبادت میں مشغول ہیں، 25 کی جو عبادت ہے یہ مل کر بھی اسے ایک کے لوٹ آنے کی جو مسرت اور خوشی ہے اور رضایت ہے اس کی برابری نہیں کرتی. لہذا لوگوں کو گناہوں سے بچانا، یعنی اب توجہ کیجیے گا یہ اشارہ کس فریضے کی جانب ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، بڑی عبادت ہے. اس عبادت کے بارے میں جب چھٹی امام سے پوچھا گیا آپ نے فرمایا فریضتن تقام بحل فرائض، یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ فریضہ جس کے ذریعے دیگر فرائض کا قیام عمل میں آتا ہے، کہ اگر اسے اس فریضے کو ادا نہیں کریں گے یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کو تو آہستہ آہستہ دیگر فرائض بھی معاشرے سے ختم ہو جائیں گے. یہی تو فریضہ ہے جس کے ذریعے دیگر فرائض باقی رہتے ہیں، زندہ رہتے ہیں اور قائم رہتے ہیں. لہذا جناب عیسیٰ کی تعلیمات کے اندر ایک توبہ کا عنوان جو ہے، توبہ کی تلقین جو ہے وہ ہمیں بڑی کثرت سے ملتی ہے، کہ آپ جب گناہ گاروں کی جانب رجوع کرتے تھے، ان کی انجیل متا میں بھی ذکر کیا گیا ہے کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے. اب یہ اشارہ تفسیر میں ایک علیحدہ بحث ہے اس کے اندر کہ آسمان کی بادشاہت نزدیک آ گئی ہے، مراد ہے کہ وقت جو اپنے اختتام کو پہنچے، قیامت کی جانب اشارہ ہے یا موت کی جانب اشارہ ہے کہ بہت جلد جو ہے اس جہان کے اندر انسان جو ہے وہ چلا جائے گا. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے، موت کے آنے سے پہلے انسان توبہ کر لے، آثار موت سے پہلے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے، ٹالنا نہیں چاہیے. اس لیے منع کیا گیا توبہ کو ٹالو نہیں، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے انسان توبہ کر کے جو ہے وہ اللہ کی پناہ میں آ جائے. استغفار کی بہت زیادہ تلقین کیا کرتے تھے کہ انسان توبہ کے ذریعے ہی اپنے گناہوں کے دھبوں کو دھو سکتا ہے. یہاں پر بدکاروں کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ فرمایا، میں اسے صرف نظر کرتا ہوں وقت، میں چاہوں گا کہ زیادہ نہ لوں، مجھے وقت کا اتنا اندازہ نہیں رہا ہے کہ بس تھوڑا سا یہ مختصر آپ کی اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے چند اشارے آپ کی خدمت درج کر دوں کہ خدا پرستی کی تعلیمات کے اندر جو ہے ایک خاص عنوان کی جانب جو توجہ رہی، اور میں آپ سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا، خدا مجھے پہلے اپنے آپ کو مخاطب قرار دوں گا اور پھر آپ کو، کہ جو جناب عیسیٰ کی تعلیمات میں بھی اور وہ اہل بیت کی تعلیمات میں بھی، اور وہ ہے عنصر محبت کا، اللہ سے محبت. جناب عیسیٰ کا بڑا زور رہتا تھا دل میں اپنے رب سے محبت پیدا کرو، مفاد کے لیے خدا کو مت پکارو، تکلیف سے دوری کے لیے خدا کو پکار رہے ہو، کچھ مفاد حاصل کرنے کے لیے خدا کو پکار رہے ہو، جہنم کے خوف سے خدا کو پکار رہے ہو، جنت کی لالچ میں خوف خدا کو پکار رہے ہو. مولا امین مومنین نے واضح کہا کہ خدا میں تیری عبادت نہ جنت کی لالچ میں کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے، بلکہ تجھے لائق عبادت جانا ہے، عشق و محبت سے اس کی عبادت کی جاتی ہے، خلوص یہی ہے. خلوص جب کا خلوص سے عبادت کرو تو خلوص سے عبادت نہ جہنم کا خوف نہ جنت کی لالچ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اتنی خالص ہو جائے عبادت کہ صرف اللہ کی خاطر ہو، اللہ کی خاطر یعنی وہ ہے ہی اسی لائق کہ صرف اس کی بندگی کی جائے، کسی اور کی نہیں. جنت و جہنم کا مسئلہ پیچھے رہ جائے، اور جب انسان اس کی عبادت کرے گا خلوص کے ساتھ تو آٹومیٹکلی جنت اس پر واجب اور جہنم اس پر حرام ہے. جناب عیسیٰ کی تعلیمات میں محبت الہی، دل کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کر لیں. عفو درگزر کرنے کی تعلیم بھی آپ نے بہت دی، معاف کرنے کی تعلیم اجتماعی حوالے سے آپ کی تعلیمات میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معاف و درگزر کرنے کی تعلیم بھی دیتے ہیں. انفاق کی تعلیم آپ نے بہت دی، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا. جب کوئی آگے پوچھتا تھا کہ میں کیا کروں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا دل مطمئن ہو، کہا جو تیرے پاس مال ہے وہ سب اللہ کی راہ میں انفاق کر دے، غریبوں ناداروں محروموں کو تلاش کر، انہیں جا کے عطا کر، ان کی مشکلات دور کر، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، تیرا قلب بھی مطمئن ہو جائے گا. انسان اگر چاہتا ہے مطمئن ہونا، اندر کوئی پریشانی ہے کوئی گرفتاری ہے، اپنے مال میں سے لے کر جا کے کسی غریب کی مدد کر کے چپ چاپ آ جائے، پھر دیکھیں اسے کیسا سکون ملے گا، پھر دیکھیں کیسے. ہم دنیا اور مال بھی نہیں چھوڑنا چاہتے اور چاہتے ہیں کہ ہمارے دل کو اطمینان بھی مل جائے. تو جناب عیسیٰ کی تعلیمات میں بھی جو ہے وہ ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ انفاق جو ہے اسی کے ذریعے انسان اپنے دل کو جو ہے اطمینان حاصل کر سکتا ہے. اس طرح معاشرے کی بنیاد بھی محبت پہ رکھی گئی ہے. معاشرہ اسی وقت قائم رہ سکتا ہے کہ جب محبتیں ہوں، اگر محبت نہیں ہوگی تو معاشرہ بکھر جائے گا، معاشرے میں جو ہے وہ اضطراب پیدا ہوگا، فاصلے پیدا ہو جائیں گے. لہذا معاشرے کی بقا کا بھی جو ہے وہ لازمہ جو ہے یا ضرورت جو ہے وہ محبت ہے، افراد ایک دوسرے سے محبت کریں. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں آتے ہیں ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں مگر ایک دوسرے کا سے مصافحہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، عجب دل ہوتے ہیں، ایک ہی خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ایک ہی ذکر کیا ہے، دونوں نے ابھی وہ آیت سنی ہے اگر جماعت میں پڑھیں اہدنا صراط المستقیم، ان لوگوں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تو نے انعام کیا، مگر ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حالانکہ ایک ہی پروردگار، وہی محمد علی محمد جن کے راستے کی جانب جو ہے وہ پروردگار سے تقاضا کر رہے ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ عبادتیں ہماری ظاہر پہ مبنی ہیں، باطن میں ان کا اثر نہیں ہو رہا. یہ باطن میں اثر اس وقت ہوگا کہ جب یہ محبت جو اگر اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کے بندوں سے بھی محبت کرنی پڑے گی, نہ صرف مومنین مسلمین بلکہ نہیں جان بشریت انسانوں سے محبت. کسی پر بھی ظلم ہو اس کے خلاف ہمیں جو ہے وہ اپنے دل کے اندر جو ایک ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے. ایک جگہ فرمایا, آپ اگلے لوگوں سے سن چکے ہوں گے, زنا بہت بڑا گناہ ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ جو شخص پرائی عورت کی طرف بری نظر سے دیکھتا ہے تو وہ دل میں زنا کا مرتکب ہو چکا ہے. اس لیے اگر تمہاری آنکھ یا ہاتھ ایسی حرکت کرے تو اسے کاٹ کر پھینک دیں. مثلا یہاں کاٹ کے پھینک دیں سے مراد یہ ہے کہ بالکل اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیں, آنکھ کو جھکا لے بالکل, ایک طرح سے کہا جائے کہ اس کو قطعاً جو ہے وہ اٹھانا بند کر دے, یہی اس کا علاج ہے. تو یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ روایت موجود ہے کہ جو نامحرم کی طرف گناہ کی نگاہ سے لذت کی نظر سے دیکھتا ہے اس نے آنکھ سے اپنے زنا کیا. یہ زنا کا ایک درجہ ہے, آنکھ سے دیکھنا بھی. یہی جناب عیسیٰ کی تعلیمات میں نظر آتا ہے, یہی اہل بیت کی تعلیمات میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. اخلاقی بری خواہشات سے بچنے کے لیے بھی آپ کی تلقینات موجود ہیں. اللہ پر توکل کے حوالے سے آپ نے بڑی تاکید فرمائی, خیرات و صدقات کے لیے فرمائی, سور کھانے کی ممانعت بھی جو ہے وہ آپ نے فرمائی. یہ اس وقت بھی ان تعلیمات کے اندر بھی سور جو ہے حرام قرار دی گیا, اسے نجس قرار دیا گیا. اسی طرح اور بھی دیگر تعلیمات ہیں, میں ان سے صرف نظر کرتا ہوں. جس طرح دیگر ادیان کے اندر بگاڑ پیدا کیا گیا, اسی طرح جناب عیسیٰ کی تعلیمات کے اندر بھی بگاڑ پیدا کیا. اور آپ دیکھیے کہ میلاد کے نام پر جناب عیسیٰ کی تعلیمات کو پروموٹ کرنے کے بجائے آپ دیکھیے آج جو ہے وہ 25 دسمبر جو ہے وہ کیا کچھ ہمارے یہاں کوئی فائرنگ کا سلسلہ جو نئے سال کا وہ نیو ہے ایئر کی جو آمادگی ہے اس جس طرح اس موقع پہ کرتے ہیں, ایسے ہی کرسچن جو ہیں اس 25 دسمبر پہ جو ہے جو تقریبات کرتے ہیں ان میں ان کی تعلیمات کا کوئی ذکر نہیں رہتا. حکمران نہیں چاہتے, حاکم طبقہ نہیں چاہتا کہ ان کی تعلیمات بیان کی جائیں. آج کا بھی حاکم طبقہ ہمارے مسلمانوں کا نہیں چاہتا کہ رسول خدا کی تعلیمات جو ہیں وہ عملی شکل پیدا کریں. رسول خدا کے میلاد آئے گا, بڑے بڑے جشن ہوں گے, سرکاری سطح پہ بھی ہوگا, پارلیمنٹ میں بھی بہت کچھ ہوگا, مگر سودی معیشت کی اصلاح نہیں کریں گے, اپنے میڈیا کی اصلاح نہیں کریں گے, بیہودہ چینلز کا لائسنس کینسل نہیں کریں گے. آپ دیکھیے کہ آج بھی ان کی تعلیمات کو عملی شکل دینے کے لیے حکمران کوئی کوشش نہیں کرتے. کہنے کو مسلمان ہیں, جہاں مسیحیت کے اندر بھی وہاں پر بھی جناب عیسیٰ کا کرسمس منایا جائے گا, مگر ان کی تعلیمات کو عملی شکل دینے کے لیے کوئی کام نہیں کیا جائے گا. یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ جو الہی تعلیمات یہ انبیاء لے کر آئے, ان رسل کے ذریعے اللہ نے ان پیغمبروں کے ذریعے جو ہمیں تعلیمات دیں انہیں پریکٹس میں لانے کے لیے اور معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے کوئی کوششیں نہیں کی جاتی. اور افسوس کہ جو ورثۃ الانبیاء علماء کہلاتے ہیں ان میں بھی بہت قلیل تعداد ہے کہ جس موضوع پہ توجہ دیتی ہے, اور اکثریت جو ہے وہ عموماً ان تعلیمات پہ اتنی توجہ نہیں دے پاتی. جہاں اسلام کے اندر ہم یہی دیکھ رہے ہیں, فتوے دیے جاتے ہیں بڑے سے بڑے اور اس سے ایک سے ایک بیہودہ فتویٰ آپ کو جہاں اسلام میں مل جائے گا, مگر تعلیمات پہ مبنی اصلاحی عمل آپ کو بہت کم ملے گا. خدا سے دعا کریں گے کہ پروردگار ہمیں تمام انبیاء پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور واحد ہم دنیا میں ہیں جو 124,000 اللہ کے پیغمبروں ایمان رکھتے. پروردگار ہمیں ان انبیاء کی نیک و صالح سیرت بالخصوص حضرات معصومین محمد علی محمد کی سیرت کو بہتر سمجھنے کی اور زیادہ زیادہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ دعا کریں گے پروردگار بہت جلد وہ وقت لائے کہ جب پیغمبر کے آخری جانشین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور جناب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار عالم کی جانب سے ظہور فرمائیں, تشریف لائیں اور آخری وہ قیام عمل میں آئے کہ جس کے ذریعے دنیا کی باطل و ظالم حکومتوں کا خاتمہ ہو اور عدالت میں مبنی حکومت قائم ہو سکے. انشاءاللہ دعائے پروردگار عالم سے کہ اس زمانے غیبت میں جو علماء مراجع کرام خصوصاً مقام معظم رہبری جس طرح احسن طریقے سے جہان اسلام کی جہان بشریت کی رہنمائی فرما رہے ہیں اور دین مبین اسلام کی تعلیمات کو بہتر طریقے عملی شکل میں جو پیش کر رہے ہیں, خدا انشاءاللہ ان کو بھی ہر محاذ پہ کامیابی عطا فرمائے, اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور اسی طرح انشاءاللہ وہ وقت آئے کہ جب ہم عدالت میں اپنی حکومت اس دنیا پہ قائم دیکھیں اور انشاءاللہ امام کے ہم رکاب ہو کر اس قیام میں شریک ہوں. بر محمد و آل محمد صلوات.